اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحت القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وتد بسخور میدان عرضہ اول دین معرفت و کمال معرفتہ التصدیق بہ و کمال التصدیق بہ توحیدہ و کمال توحیدہ الاخلاص لہ و کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلے بحث ہوئی کہ دین کی ابتدا کیا ہے؟ خداوند عالم کی معرفت ہے، اور معرفت توحید نہیں کہ ہم کہیں کہ معرفت جب ہم حاصل کر لیں تو خداوند عالم کی توحید تک پہنچے. اس کے بعد کمال معرفت تک جانا ہے، ہم نے کمال معرفت تک پہنچنا ہے. کمال معرفت انسان کو دے کیا؟ کہا کہ کمال معرفت انسان کے ایمان میں اثر ڈالے. اس کے بعد انسان کمال ایمان تک جائے. کمال ایمان انسان کو پہنچائے کہاں؟ کمال توحید تک پہنچائے. کمال توحید انسان کو پہنچائے کہاں؟ کمال اخلاص تک پہنچائے. اخلاص ہے کیا؟ دیکھیں سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، قل ھو اللہ احد، خدا سے اس کے غیر کی نفی کرنے کو اخلاص کہتے ہیں. اچھا، خدا سے اس کے غیر کی نفی کرنے کو اخلاص کہتے ہیں. ایک یہ اخلاص، باقی تین اخلاص ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے. تین اخلاص ہیں، عوامی اخلاص، خاص اخلاص، خاص الخاص اخلاص. عوامی اخلاص کیا ہے؟ عوامی اخلاص یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو جائے. یہ عوامی اخلاص ہے، عامیانہ اخلاص ہے. انسان کی نیت خالص ہو جائے، یہ عوامی اخلاص ہے. خاص اخلاص کیا ہے؟ کہ انسان کے عمل میں ریاکاری ختم ہو جائے. یہ خاص اخلاص ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے عمل بجا نہ لائے. انسان اپنی عبادتوں میں دکانوں کو یاد نہ کرے. یہ ہے خاص اخلاص. خاص الخاص اخلاص کیا ہے؟ خاص الخاص اخلاص یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو خداوند عالم کی طرف سے سمجھے، یہاں تک کہ اپنے اخلاص کو بھی خداوند عالم کی طرف سے سمجھے. یہ کہے کہ یہ جو مجھے اخلاص پیدا ہوا ہے، مجھ میں اخلاص پیدا ہوا ہے، یہ خداوند عالم کی طرف سے ہے. کل، تبھی رسول اکرم فرماتے ہیں، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے رسول کہہ دے، بے شک میری یہ نماز، میری یہ کل ان صلاتی و نسکی اور یہ میرے اعمال، میری زندگی، میری موت میری نہیں بلکہ خداوند عالم کی ملکیت ہے. خداوند عالم اس پہ مالک ہے. بس میرا جو بھی کام ہے، میرا جو بھی عمل ہے، میرا جو بھی فعل ہے، وہ میرا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ خداوند عالم کا ہے. بس کمال توحید انسان کو پہنچائے کہاں؟ مخلص بنائے. کمال توحید انسان کو کیا بنائے؟ مخلص بنائے. مخلص ہم نے بننا ہے، مخلص خداوند عالم کی طرف سے درجہ ملے گا. مخلص ہم نے بننا ہے، مخلص کا درجہ کون دے گا؟ خداوند عالم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مخلص خداوند عالم قرار دیتا ہے. بس اب توحیدانہ اخلاص کیا ہے؟ امام زین العابدین صحیفہ سجادیہ میں یوم عرفہ کی دعا میں کہتے ہیں، انت الذی لا ضد معک، تو ایسا خدا ہے کہ تیرا کوئی ضد نہیں تاکہ وہ تیرا مقابلہ کر سکے. ولا عدل لک، اور تیرا کوئی ردیف نہیں، تیرا کوئی ردیف نہیں تاکہ وہ تجھے کثیر کر سکے. ولا ند لک، اور تیرا کوئی مثل نہیں تاکہ تجھ سے برابری کر سکے. بس خداوند عالم کے لیے اخلاص کیا ہے؟ کہ تو ایسا خدا ہے کہ تیرا کوئی ضد نہیں تاکہ وہ تیرا مقابلہ کر سکے، تیرا کوئی ردیف نہیں تاکہ وہ تجھے کثیر کر سکے، اور تیرا کوئی مثل نہیں تاکہ وہ تجھ سے برابر ہو سکے. بس انسان اخلاص تک پہنچے. اخلاص، یہ اخلاص ایمانی ہے، یہ اخلاص ایمانی ہے. اخلاص ایمانی کیا ہے؟ کہ خدا کے غیر کی نفی کی جائے, خدا کے ردیف کی نفی کی جائے, خدا کے مثل کی نفی کی جائے, یہ اخلاص ایمانی ہے. عملی اخلاص کے تین مراتب ہم نے کہے, نیت خالص ہو جائے, عمل خالص ہو جائے, بلکہ تمام اعمال کس کی ملکیت میں قرار دے انسان؟ خداوند عالم کی ملکیت میں. اپنا ادھر اپنا کوئی عمل اپنا نہ سمجھے, بلکہ کس کا ہے, حتیٰ کہ اخلاص, اس کا اخلاص کس کی طرف سے ہو؟ خداوند عالم کی طرف سے. اب کمال اخلاص کیا ہے؟ نفی الصفات ان ہو, اس سے صفات کی نفی کرنا ہے. دیکھیں ہماری صفات یا ہمارے نام اور خدا کے نام میں کیا فرق ہے؟ اسماء کی دو قسمیں ہیں, اسماء کی دو قسمیں ہیں یا صفات کی دو قسمیں ہیں, آپ صفات بھی کہہ سکتے ہیں, اسماء بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اسم عرفانی ہے, اسم عرفانی, ایک اسم لغوی ہے, اسم لغوی. فرق کیا ہے؟ پہلے اسم لغوی کو سمجھیں. اسم لغوی نام اور وہ ذات یا مسمہ, نام اور مسمہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, نام اور مسمہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پہلے سمجھیں اس کے بعد لکھیے گا. ہمارا نام اور ہم دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر سائمہ کے بجائے نام رکھا جاتا زہرا, تو آیا ہماری کوئی ذات تبدیل ہوتی؟ ہماری ذات میں کوئی فرق پڑتا؟ نہیں. ہمارے نام, جب ہمارا نام اور ہماری ذات دو الگ چیزیں ہیں تو ان میں مطابقت بھی کبھی کبھار نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کسی کا نام اسد ہو اور ہو بزدل, ٹھیک ہے, بس ہمارا نام اور ہم دو الگ الگ چیزیں ہیں, نام اور مسمہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہمارے نام اور ہم میں بسا اوقات مطابقت نہیں پائی جاتی. سائمہ نام اور روزہ نہ رکھتی ہو سکتا ہے نا, ٹھیک, لیکن خدا اور خدا کا نام ایک ہی چیز ہے. خداوند عالم اور خدا ایسا نہیں کہ علم خداوند عالم سے جدا ہے. ہمارا علم اور ہم دو الگ چیزیں تھیں. ہم پہلے کیا تھے؟ جاہل تھے. بس ہم اور ہمارا نام کتنے ہوئے؟ دو ہوئے. کیا پیدا ہوئی؟ دوئیت پیدا ہوئی, دو ہوئے, جز جز ہوا. بس کل ہمیشہ محتاج ہے کس کا؟ اپنے جز کا. یہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنا, بس یہ محتاج ہے. یہ بنے کیسے؟ ہاں جی, جب آکسیجن فقط ہو تو وہ بن نہیں سکتا. بس کل محتاج ہے اپنے جز کا. عالم محتاج ہے یہاں کا کہ اس کے لیے کوئی معلم ہو. سب سے پہلا معلم ہونا کون چاہیے اس جہاں کا؟ الرحمن, علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان. سب سے پہلا معلم اس جہاں کا خداوند عالم ہے. بس خداوند عالم معلم ہے تو ہم کیا ہوئے؟ شاگرد ہیں. بس ہمیں پہلے علم نہیں تھا. ہمارے علم سے پہلے کیا ہے؟ جہالت ہے. ہماری صفات الگ الگ ہیں. ہماری ذات اور ہماری صفات دو الگ چیزیں ہیں, لیکن خدا کی ذات اور خدا کی صفات ایک ہی ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا. بس تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ. کمال اخلاص کیا ہے اس کے لیے؟ کہ اس سے ناقص صفات کو دور کرنا ہے, اپنی صفات سے, مادی صفات سے دور کرنا ہے. خداوند عالم کے لیے اخلاص یہ ہے کہ ناقص صفات سے خداوند عالم کو کیا کرو؟ دور کرو. ابھی بتا رہے ہیں, لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف, کیونکہ ہر صفت گواہ ہے. ہمارا علم گواہ ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے, کیونکہ پہلے ہم جاہل تھے. بس ہر صفت ہماری مادی ناقص, ہر ناقص صفت گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے, موصوف سے جدا ہے. وَشَهَادَتِ كُلِّ مَوْصُوفٍ, اور ہر موصوف گواہ ہے کہ وہ صفت کے علاوہ ہے. نام اسد ہو لیکن ہو بزدل, ٹھیک. فَمَنْ وَصَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَ, بس جس نے خداوند عالم کو
یہاں پہ وہ حضرت علیہ السلام کا وہ بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے جب دشمن کے سامنے گا تھا میرا نام اسد ہے.
ہاں جی وہ آئمہ کے تو اسماء, آئمہ کے اسماء یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آئمہ کے اسماء ان کی ذات کے مطابق ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں. ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس جہاں میں ہم کیا پیدا ہوئے, جاہل پیدا ہوئے, لیکن محمد اور آل محمد یا انبیاء ایسی ہستیاں ہیں جو علم حضوری کے ساتھ آئے. ہم نے فطرت تو ہم نے یاد رکھی, موقف فطرت کو بھول گئے, لیکن محمد اور آل محمد موقف فطرت کو بھی نہیں بھولے. بس وہ ہستیاں اور ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کس کی, اپنی. ٹھیک, فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنا, اور جس نے خدا کو یہ صفت دی, ناقص صفت دی, جس نے خداوند عالم کو ناقص صفت سے متصف کیا, فقد قرنا, اس کا ہمراہ قرار دیا, اس کا ہمراہ قرار دیا. کس میں؟ ملکیت میں. نہج البلاغہ کا خط ہے, خط بھیجتے ہیں امام اپنے بیٹے سے, کہتے ہیں وَعَلَمْ, اے میرے بیٹے, یا بُنَيَّ, اے میرے بیٹے تو یہ جان لے, اِنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ, اگر تیرے پروردگار کے لیے کوئی شریک ہوتا, لَآتَتْكَ رُسُلَهُ, تو اس کے رسول بھی آتے, وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ, اور اس کے ملکیت کے آثار بھی تم دیکھتے, وسلطان ہی, اور اس کی سلطانیت کے, سلطنت کے آثار بھی تمہیں نظر آتے, والا عرفت افعالہ وصفاتہ, اور اس کی صفات کو بھی تم جانتے, اس کے افعال کو بھی تم جانتے, ولیکن, لیکن ایسی کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آتی. جب اس جہاں کو دیکھتے ہیں تو یہ جہاں گواہ ہے خدا کی وحدانیت کا, خدا کی وحدانیت کا. ہم جب پیدا ہوئے, پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہم نے کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ خدا کا کوئی مقابلہ کر سکے. مثال کے طور پہ, خدا سورج کو کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے. ہے کوئی ایسا خدا جو مغرب سے نکالتا ہو؟ خدا بس یہ خود سورج کا مشرق سے نکلنا, مغرب میں غروب ہونا دلالت کرتا ہے کہ خدا خدائے واحد ہے, خدا خدائے واحد ہے. بس خود اپنے اندر انسان اگر نگاہ کر کے دیکھ لے, اپنے اندر اگر نگاہ کر کے دیکھ لے, خود اس کا نفس گواہ ہے کہ خدا خدائے واحد ہے. اگر اس جہاں میں بہت سارے خدا ہوتے تو یہ جہاں کیا ہو جاتا؟ تباہ و برباد ہو جاتا. بس جب جہاں تباہ و برباد نہیں ہوا, یہ دلالت کرتا ہے کہ خدا خدائے واحد ہے. ولکنہ الہ واحد, لیکن وہ خدائے واحد ہے, کما وصف نفسہ, جس طرح اس نے اپنی توصیف خود بیان کی ہے. کیوں ضرورت پڑی خداوند عالم اپنی توصیف خود بیان کرے؟ ہاں جی احسنتم, ہم ہیں جاہل, ہم ہیں مادہ پرست, ہم ہیں مادہ پرست. اگر خدا ہمیں اختیار دیتا, اپنی طرف سے معلم نہ بھیجتا, محمد اور آل محمد کو نہ بھیجتا, قرآن کو نہ بھیجتا, تعلیم دینے کے اسباب مہیا نہ کرتا, تو ہم خدا کی کیسی تعریف کرتے؟ مادی کا. فسبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے خدا کی ذات اس تعریف سے جو وہ بیان کرتے ہیں. خدا کو مادی تعریف نہیں چاہیے. تبھی قرآن کا پہلا جملہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, کہا کہ اے جاہلو, اگر خدا کی تعریف کرنا چاہو تو کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے. یہاں تک نہیں, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہ تعلیم دے رہا ہے خدا. اہدنا الصراط المستقیم, یہ بھی تعلیم ہے. مانگنا چاہتے ہو مجھ سے تو سیدھا راستہ مانگو, اور کوئی چیز نہ مانگنا. بس ذہن میں رکھیے گا, جاہل کو پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی. علم دینے کے لیے خدا ہی اسباب مہیا کرے, تبھی خدا کو آپ رحمان اور رحیم کہتے ہیں. رحمان لوازمات ہدایت فراہم کرے, ظاہری رزق دے, رحیم مانوی رزق پہنچائے. مانوی رزق کس نے پہنچایا؟ محمد اور آل محمد نے, یا انبیاء نے. ٹھیک, بس خداوند عالم نے اپنی تعریف خود کیوں بیان کی, خود کیوں تعلیم دی؟ کیونکہ ہم بذات خود کیا تھے؟ جاہل تھے. بس لا یزادہ فی ملکہ احد, خدا کا کوئی اس کی ملکیت میں مقابلہ نہیں کرتا, کوئی اس کی ضد نہیں اس کی ملکیت میں, صرف واحد وہی ہے. بس فمن وصف اللہ سبحانہ, بس جس نے خداوند عالم سے متصف کیا نہ کہ صفت کو، فقد کرنہ اس کا ہمراہ قرار دیا، ومن کرنہ اور جس نے اس کا ہمراہ قرار دیا، فقد سنہ ہو اس نے دوئیت پیدا کی، علم الگ قرار دیا، خدا الگ قرار دیا. ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اور خدا کی صفات دو الگ چیزیں ہیں. ہوں ذہن میں رکھیے گا، جو صفاتی افعالی صفات ہیں خداوند عالم کی، ان کا بھی رجوع کہاں ہوتا ہے؟ ذاتی صفات کی طرف. صفات فعلی بھی خداوند عالم سے جدا نہیں. صحیح، فقد سنا ہو اس نے دوئیت پیدا کی، ومن سنا ہو فقد جزاہ، پس جو جس میں دوئیت آ جائے اس کا جز جز ہو سکتا ہے، وہ تقسیم ہو سکتا ہے، اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے. خداوند عالم ایسی ذات ہے جس کا کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا. ومن جزاہ فقد جہل، اور جس نے خدا کو جز جز قرار دیا، جس نے خداوند عالم کو تقسیم کیا، وہ جاہل ہوا، پس بتحقیق وہ جاہل ہوا. اس سے بس وجہ کیا ہے؟ خدا کی دوئیت قرار دینا کہاں سے نکلتی ہے؟ جہالت سے. خدا کا ساتھی قرار دینا اس کا سبب کیا ہے؟ جہالت ہے. جہالت ہے کیا؟ ذہن میں رکھیے گا، جہالت یہ نہیں کہ انسان علم نہ سیکھے. ہاں جی، یہ جہالت نہیں. جہالت مقابلے میں ہے عقل کے، جہالت علم کے مقابلے میں نہیں. من لا عقل له لا دین له، امام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں. وہ علم جو عقل میں گھرا ہوا ہو، اگر علم عقل میں گھرا ہوا نہیں تو بہت سارے آپ کو عالم ملیں گے دنیاوی تعلیم میں، بڑے ایکسپرٹ، لیکن دینی تعلیم میں، خداوند عالم کی تعلیم میں انہیں ذرا برابر بھی کوئی چیز معلوم نہیں. بس ذہن میں رکھیے گا، وہ علم جس میں عقل ہو وہ مقابلے میں ہے کس کے؟ جہالت کے. وہ علم جس میں عقل نہ ہو وہ جہالت ہی ہے. وہ کیا ہے؟ جہالت ہی ہے. عقل کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، العقل ما عبد به الرحمن، عقل وہ ہے جس کے ذریعے خدا رحمان کی عبادت کی جائے. تبھی عقل کو رسول باطنی کا نام دیا گیا، روایات میں عقل کو رسول باطنی کہا گیا ہے. ٹھیک، بس جہالت کس کے مقابلے میں ہے؟ اس علم کے جس میں عقل ہو. جس علم میں عقل نہ ہو وہ جہالت ہے، علم نہیں. ٹھیک، فقط جہلہ ومن جہلہ فقط اشار الی، اور جو جاہل ہوا اس سے پس بت ہے کہ اس نے اشارہ دیا. اشارے دو قسموں کے ہیں. یہ جو اشارہ یہاں جس معنی میں ہے وہ حسی اشارہ ہے. ہم اشارہ کب دیتے ہیں؟ جب کوئی چیز نظر آئے، جب کوئی چیز آپ کو نظر آئے. مثال کے طور پہ فرشتہ آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ اس کو اشارے سے بتا دیں کسی کو کہ یہ فرشتہ ہے؟ نہیں. جن نظر نہیں آتا تو اشارے سے اشارہ نہیں دیتے آپ. اشارہ محسوسات والی چیزوں، جو محسوس ہو سکیں آپ کو، اس کی طرف دیا جاتا ہے. خداوند عالم کا کوئی مادہ نہیں، خداوند عالم کا کوئی جسم نہیں، خداوند عالم کا کوئی اس جہاں میں خاص مکان نہیں. ٹھیک، بس خداوند عالم کا کوئی مکان نہیں، جسم نہیں، زمان نہیں، بس اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہو سکتا. خداوند عالم اشارے حسی سے مبرہ ہے. بعض مشرکین آئے رسول خدا کے پاس اور کہا کہ ہم ان خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں، تمہارا خدا کون ہے؟ اس وقت سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو الله احد. یہ کون سا اشارہ ہے؟ یہ ہوا غیبی اشارہ ہے، یہ ہوا غیبی اشارہ ہے، حسی اشارہ نہیں. کہہ دو کہ وہ خدا ایک ہی ہے. عرفا کہتے ہیں کہ ہوا ضمیر غائب ہے، وہ ضمیر غائب کے ذریعے اشارہ ہے کہ خدا کی ذات کی کبھی بھی مکمل کوئی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا خدا ذات کی. بلکہ ہم معرفت کیسے حاصل کریں؟ اس کی صفات کے ذریعے، اس کی اوصاف کے ذریعے. ٹھیک ہے، بس ومن اشار الی، جس نے حسی اشارہ دیا اس کی طرف، غیبی نہیں، حسی اشارہ دیا، فقد حدہ، اس نے حد آ کے معین کر دی. حد کون سی؟ مکانی. حد کون سی؟ مکانی حد. ایک منطق کی حد ہے جس کی تعریف تعریف نہیں بلکہ مکانی حد. ومن حدہ فقد ادہ, اور جس نے اس کی حد شمار کی پس اس نے اسے شمار کیا, عدد میں لے آیا, کیونکہ عدد کی کوئی حد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 100 کی حد ہے کہ وہ 99 کے بعد آتا ہے, 100 کے بعد کیا آتا ہے؟ 101. ایسا نہیں, عدد کی آپ سے سوال ہے کہ ایسا کوئی عدد بتائیں جس کی انتہا نہ ہو, لا منتہا عدد ہو, نہیں بتا سکتے آپ. عدد ہمیشہ جو بھی عدد بولیں گے اس کے اوپر اور کوئی عدد ہوگا, بس عدد کی حد ہوتی ہے. بس جس نے خداوند عالم کی حد مقرر کی اس کو عدد میں شمار کیا, اور شمار کیا تو اسے عاجز بنایا. خداوند عالم کبھی بھی عاجز نہیں ہو سکتا, خداوند عالم کبھی بھی ناقص نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ کیسے ہم عدد شمار کریں کسی کو اور ناقص قرار دیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں 100, 100 میں بہت سارے کمالات آتے ہیں, بہت سے کمالات رہ جاتے ہیں. 100 میں 1 سے لے کر 99 تک کے کمالات آتے ہیں, لیکن 101 آتا ہے نہیں, 102 آتا ہے نہیں, 102, 103, 104, بس یہ کمالات رہ جاتے ہیں 100 سے. بس جس نے خداوند عالم کو عدد شمار کیا اس نے ناقص شمار کیا, اور جس نے ناقص شمار کیا گویا کفر کیا. تبھی قرآن کریم سورہ مائدہ میں فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا, بتحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاث, بے شک خدا تین میں سے تیسرا ہے, بے شک خدا تین میں سے تیسرا ہے. ایک اور آیت آئے گی,
خود بھی تو خدا نے فرمایا, ہاں جی تم دو ہوتے ہو تیسرا میں,
ہاں جی وہ حل کرتے ہیں. ایک اور آیت ہے ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم, نہیں ان تین کی سرگوشی مگر یہ کہ خدا ان میں سے چوتھا ہے.
سبحان
اللہ, یہ کون سا چوتھا ہے؟ اسی آیت میں آپ دیکھیے گا فرمایا ہے کہ یہ عدد والا چوتھا نہیں بلکہ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر, نہ ان سے کم ہے نہ ان سے زیادہ ہے. یہ ایسا چوتھا ہے نہ ان سے کم ہے نہ ان سے, اور بات سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد اور فرمایا وہو معہم اینما کانوا, وہ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ رہیں, محیط ہے. ایسا چوتھا ہے جو ان پہ محیط ہے, نہ کہ عدد والا چوتھا. عدد والا چوتھا نہیں, عدد سے نفی کر دی, کہا نہ ان سے کم ہے نہ ان سے زیادہ ہے, بلکہ ان پہ محیط ہے. اگر وہ تین بیٹھے ہوں تو چوتھا کون ہے, اگر وہ چار بیٹھے ہوں تو پانچواں کون ہے؟ تو چلتے جائیں آپ, محیط ہے خداوند عالم ہر ایک پہ, کیا ہے؟ محیط ہے. چار عدد والا چار نہیں. جس نے خدا کو عدد میں شمار کیا, عدد بنایا, گویا اس نے ناقص بنایا. جس نے ناقص بنایا اس کی انتہا کیا ہے؟ کفر ہے. ٹھیک. ومن اشار الیہ فقد حدہ, ومن حدہ فقد ادہ, ومن قال فیما, اور جس نے کہا کہ خدا کسی چیز کے اندر ہے فقد ضمنہ, اس نے محاط بنا دیا خداوند عالم کو. خداوند عالم محیط ہے, محاط نہیں. خداوند عالم محیط ہے, محاط نہیں. خداوند عالم کسی کے ضمن میں نہیں آتا, بلکہ خداوند عالم ہر خداوند عالم کے اندر پورا جہاں کیا ہے؟ ضمن میں ہے, محاط ہے. بس خداوند عالم ایسا نہیں. مثال کے طور پہ ماں ہے, ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے, ماں محیط ہے اور بچہ کیا ہے؟ محاط ہے. بچے کو آیا اتنا علم ہے جتنا ماں کو علم ہے؟ ماں اس پوری دنیا سے آگاہ ہے, بہت ساری دنیا کے رازوں کو جانتی ہے. بچہ صرف کون سی دنیا سے واقف ہے؟ اندر والی دنیا سے. بس محاط ہمیشہ محیط سے جاہل ہوتا ہے, محیط کی بنسبت کیا ہے؟ جاہل ہے. خداوند عالم کبھی بھی محاط ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ عالم ہے, وہ علم اس کا محیط ہے پورے جہاں پہ. بس ذہن میں رکھیے گا, خدا زمین میں کسی کے نہیں آتا, کسی چیز کے اندر نہیں آ سکتا. ومن قال علام, اصل میں فیما فیما تھا, فیما کس چیز میں ہے, علام, اور جس نے کہا خدا کس چیز پر ہے, یعنی آیا, یعنی جو کہتا ہے کہ خدا اوپر ہے, خدا کیا ہے اوپر ہے, فقد اخلا منہ, اس نے بہت سی سمتوں میں خداوند عالم کو خالی قرار دیا.
اکثر ہی کہتے ہیں کہ خدا,
ہاں خدا اوپر ہے, یہ نہ کہا کرے کہ خدا اوپر ہے. ہاں جی ہاں جی, خدا کس چیز پر ہے, گویا دائیں بائیں نیچے, اس سے خالی کر دیا خداوند عالم کو, ایسا ہے ہی نہیں. وہو اما کم آئی نما کن تم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو.
سبحان اللہ,
نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم اس کے شہرک سے بھی اسے قریب ہیں. اب سوال یہ ہے خدا کا کیسا قرب ہے, خدا کس طرح قریب ہوتا ہے بندے کے, آیا مکانی ہے کہ مکانی خداوند عالم قریب ہو, نہیں, خداوند عالم قریب ہوتا ہے مانوی لحاظ سے. ذہن میں رکھیے گا, یہ قرب خداوند عالم کا کبھی بندے سے جدا نہیں ہوتا. دور ہوتا کون ہے, بندہ, خدا کبھی بھی بندے سے دور
نہیں ہوتا,
بلکہ دور کون ہوتا ہے, بندہ. کب بندہ دور ہوتا ہے, جب غافل بنے, جب گناہگار بنے, جب عاصم بنے. بس خدا کبھی بھی بندے سے دور نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ وہو معکم اینما کنتم اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں نظر دوڑا وہاں خدا کا چہرہ ہے, جہاں بھی تم رہو خدا تمہارے ساتھ ہے. دور کون ہوتا ہے, دوری کہاں سے, یہ بس قرب قرب مانوی ہے, قرب مکانی نہیں, قرب مادی نہیں. لیکن یہ قرب ہے کس کی طرف سے, خداوند عالم کی طرف سے. ٹوٹتا کہاں سے ہے, نہ خداوند عالم کی طرف سے بلکہ بندے کی طرف سے. بندہ دور ہوتا ہے, کب دور ہوتا ہے, جب وہ غافل ہو. بس جب غافل ہو تو وہ خداوند عالم سے دور ہوتا ہے. جناب آسیہ نے ایک شرط رکھی کہ اے خدا میں اس فرعون کے مقابلے میں کیا چاہتی ہوں, رب ابن لی بیتن, اے رب, اے میرے پروردگار, میرے لیے گھر بنا, اندک, جو تیرے پاس ہو. یہ مکانی قرب نہ لیجئے گا, مکانی, بلکہ تیرے قریب ہو, تیرے پاس ہو, تیرا قرب چاہتی ہوں. یہ قرب مانوی ہے, کس کے مقابلے میں, فرعون اور ظالم قوم کے مقابلے میں. بس ظالم قوم, بس خداوند عالم اس بندے کے ہمیشہ قریب ہوتا ہے. بندہ دور ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے. قریب کیسے ہوتا ہے, جب وہ غفلت سے ہٹ جائے. تبھی جا کے آپ دیکھ لیجئے گا, پہلے بھی بتایا تھا کہ ماہ رمضان کی دعائیں دیکھ لیجئے گا, ہر روز کی جو دعا ہے, ہر روزے کی جو دعا ہے, پہلی یا دوسری دعا دیکھ لیجئے گا, دوسرے روز کی یا پہلے روز کی, وہاں کہا اے خدا مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر دے, غفلت کی نیند مجھ سے ہٹا دے. 29 روزے کی دعا دیکھیے گا, کہا کہ اللہم ارزقنی الاسم, خدا مجھے عصمت ادا کر, خدا مجھے عصمت دے. بس انسان سفر کہاں کرے, غفلت سے جائے کہاں, قرب خدا تک. عصمت قرب خدا کا نام ہے, عصمت یعنی معصومیت. بس ذہن میں رکھیے گا, جب تک یہ ترقی نہ ہو بلکہ تنزلی ہو, پستی ہو, تو کون دور ہوتا ہے خداوند عالم سے, بندہ. اس کے بعد خداوند عالم بندے کی توفیق سلب کر دیتا ہے, توفیق عطا نہیں کرتا. بس توفیق کہاں سے ملتی ہے, خداوند عالم کی طرف سے. کب ملتی ہے, جب بندہ پہلے قدم اٹھائے. والذین جاہدوا فینا, جو ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں اپنے راستوں کی. بس قدم پہلے اٹھائے کون, کر قرب کے لیے قدم اٹھائے کون, بندہ اٹھائے. اگر بندہ ہی ہٹ گیا تو خداوند عالم بھی اس سے کیا سلب کر دیتا ہے, توفیق سلب کر دیتا ہے. ٹھیک, قائن موجود ہے ہمیشہ سے, قائن ہمیشہ سے موجود ہے, لا انحدثن, نہ کہ وہ وجود حادث ہے, نہ کہ وہ وجود حادث ہے. حادث کیا ہے, حادث ایسا وجود جو پہلے نہ ہو, ایسا وجود جو پہلے عدم ہو, پہلے نہ ہو, اسے حادث کہتے ہیں. اسے فلسفے کی زبان میں ممکن الوجود بھی کہتے ہیں, ممکن الوجود, عالم امکان کو, اس پورے جہاں کو جہاں ہم زندگی کر رہے ہیں, عالم ارواح, عالم مادہ, عالم برزخ, اس کو عالم امکان بھی کہا جاتا ہے. عالم امکان یعنی عالم فقیر, عالم حادث, جو پہلے نہیں تھا بعد میں اسے وجود ملا, اسے کہتے ہیں عالم امکان. خداوند عالم کیا ہے؟ واجب الوجود ہے, اسے کہیں سے وجود نہیں ملا, پہلے خدا عدم تھا ہی نہیں, بس حادث, ایسا موجود ہے جو حادث نہیں, ایسا نہیں تھا کہ خدا پہلے نہیں تھا اس کے بعد اسے وجود ملا. ٹھیک, بس جب حادث ہم بنے تو ہم فقیر ہیں. قرآنی زبان میں اسے فقیر کہا گیا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے یہ کہا ہے, یا ایوہ الناس, یہ سورہ فاطر ہے آیت نمبر 15, یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ, تم فقیر ہو خدا کی نسبت, واللہ هو الغنی الحمید, خدا خود بے نیاز قابل ستائش ہے. بس جو موجود نہ ہو اس کو دھکے کی ضرورت پڑتی ہے, اسے پہلے کوئی موجود ہو اسے بنائے, پہلے کوئی موجود ہو اسے بنائے. بس ہم وجودی لحاظ سے کیا ہیں؟ فقیر ہیں. تبھی ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا, اے فرزند رسول, اس جہاں کے حادث ہونے کی کیا دلیل ہے کہ یہ جہاں پہلے نہیں تھا اس کے بعد اسے وجود ملا؟ امام نے فرمایا, تو پہلے نہیں تھا, تو پہلے نہیں تھا, اب ہے, اور تو یہ جانتا بھی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا, اور تجھ جیسے نے بھی تجھے پیدا نہیں, کیونکہ میرے جیسا قدرت نہیں رکھتا کہ مجھے پیدا کرے. بس پھر سلسلہ ختم نہیں ہوگا. میرے جیسے کو کس نے پیدا کیا؟ میرے جیسے نے. میرے جیسے کو کس نے پیدا کیا؟ میرے جیسے نے. سلسلہ کہیں رکنا نہیں. جب سلسلہ رکے نہ تو دلیل ہمیں ملے گی نہیں, یقین تک ہم پہنچیں گے نہیں. بس سلسلہ کسی ذات تک رکنا چاہیے. وہ ذات کون سی ہے جہاں سلسلہ آ کے رکتا ہے؟ خداوند عالم. بس ٹھیک ہے, حادث کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو مجھے اس میں اس کے طول و عرض اور دفع ضرر و جلب منفعت کے لحاظ سے کوئی کمی بیشی نہیں دکھائی دی. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ عمارت جسم کا کوئی بنانے والا ہے, چنانچہ میں نے اسے مانا. اس کے علاوہ جب میں نے اس کی قدرت کے تحت افلاق کے گھومنے, بادلوں کے برسنے, ہواؤں کے چلنے سے, نیز چاند, سورج اور ستاروں کو ان کے مقررہ راستوں پر محو سفر دیکھنے سے, اور اس کے سوا خدا کی دیگر صفات حیرت انگیز نشانیوں میں سے میں نے حیرت انگیز نشانیوں کو دیکھا, جان گیا کہ اس جہاں کا کوئی خالق اور رب ہے. بس یہ خود جہاں, یہ خود وجود انسان گواہی دیتا ہے کہ اے انسان تو فقیر ہے, اور فقیر کو کس کی ضرورت ہے رہنے کے لیے؟ کس کی ضرورت ہے؟ وہ دروازے پہ آئے, مانگے, کوئی چیز ملے گی اسے تو وہ رہے گا, اگر کوئی چیز اسے نہیں ملی تو اس کا گزارا نہیں ہوگا. بس ہمارا وجود کیا ہے؟ فقیری ہے. فقیری وجود کو ہمیشہ ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو خود فقیر نہ ہو. وہ کون ہے؟ خداوند عالم کی ذات. موجود لا ان عدم, ایسا موجود ہو جو پہلے عدم, ایسا موجود ہے جو پہلے عدم نہیں تھا. ما کل شیء لا بمقارنت, ہے ہر ایک کے ساتھ, ہر ایک چیز کے ساتھ ہے خداوند عالم. لا بمقارنت, لیکن مقارنت کے بغیر, مقارنت کے بغیر. دیکھیں معیت کی دو قسمیں ہیں, معیت یعنی ساتھ ہونے. مقارنت کی دو قسمیں ہیں, معیت کی, ساتھ ہونے کی دو قسمیں ہیں, ایک معیت متعارف, ایک معیت غیر متعارف. معیت متعارف یہ آپ لوگ آپس میں ساتھ بیٹھے ہیں, یہ معیت متعارف ہے, مادی معیت ہے, مادی ساتھ ہے, ساتھ پن ہے, ساتھ. ٹھیک, اب ایک معیت غیر متعارف ہے کہ ہے ہر ایک کے ساتھ لیکن جسم کے بغیر. خداوند عالم ہے ہر ایک کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے جسمی لحاظ سے. عین غیر نہیں ہے, عین غیر نہیں ہے. بس خداوند عالم کی معیت کون سی معیت ہے؟ ہر ایک کے ساتھ لیکن ہمارے جیسا ساتھ نہیں ہے. بس ما کل شئین ہر ایک کے ساتھ ہے لا بمقارنتن لیکن جسمانی طور پہ ملا ہوا جڑا ہوا نہیں وغیر کل شئین اور ہر ایک کا غیر ہے اور ہر ایک کا غیر ہے لا بمزائلتن لیکن چیز سے جدا بھی نہیں عجیب ہے ہے ہر ایک کے ساتھ لیکن چیز سے جدا بھی نہیں یعنی جسمانی طور پہ وہ ہر ایک کا غیر ہے یعنی خدا کسی جسم میں نہیں آتا اور جس طرح ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس طرح نہیں لیکن چیز سے جدا بھی نہیں فاعل لا بمعنی الحرکات والآل ایسا فاعل ہے جسے حرکات اور آلے کی ضرورت نہیں پڑتی فاعل کیا ہے فاعل کہتے ہیں چیز پر اثر کرنے والے کو مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں پین ہے پین مفعول ہوا آپ فاعل ہیں پین کیا ہے مفعول ہے اثر آپ ڈال رہے ہیں حرکت آپ دے رہے ہیں حرکت کو قبول کون کر رہا ہے اثر کو قبول کون کر رہا ہے آپ کا ہاتھ یا آپ کا ہاتھ آپ کی حرکت کو بس فاعل کسے کہتے ہیں چیز پر اثر ڈالنے والا حرکت ہمیشہ جسم کے ساتھ عارض ہوتی ہے حرکت ہمیشہ کیا ہے جسم کی خاصیت ہے جسم نہ ہو تو حرکت نہیں جسم نہ ہو تو حرکت نہیں بس اور آلہ ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے انسان کوئی کام انجام دے کوئی جسم کوئی کام انجام دے آلہ جس کے ذریعے فاعل فعل کو انجام دے آلات کی ضرورت پڑی ہمیں اس جہاں میں اس مادی دنیا میں مادی دنیا میں کیا ہے لیکن خداوند عالم ایسا فاعل ہے نہ اس پہ حرکات عارض ہوتی ہیں نہ وہ آلے کی مدد سے کوئی فعل انجام دیتا ہے بس خداوند عالم محتاج نہیں حرکات اور آلے کا بصیر ایسا دیکھنے والا ہے اذ لا منظور الیہ من خلقہ کہ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کوئی دکھائی دینے والا نہ تھا اذ لا منظور جب نہیں تھا منظور الیہ من خلقہ کوئی دکھائی دینے والا اس کی مخلوقات میں سے بس ذہن میں رکھیے گا بصیر خدا کی صفت ہے یہ پلٹتی ہے علم کی جانب یہ ذاتی صفت ہے خداوند عالم کی علیم ان کے معنی میں علیم ان کے نہ یہ کہ خداوند عالم ہماری طرح دیکھتا ہے ہم کس طرح دیکھتے ہیں ہم آنکھوں کے محتاج ہیں خداوند عالم کوئی آنکھوں کا محتاج نہیں بلکہ خداوند عالم کے دیکھنے سے کیا مراد ہے خدا دیکھنے والی چیزوں کا عالم ہے اسے بصیر کہتے ہیں خدا دیکھنے والی چیزوں کا عالم ہے اسے بصیر کہتے ہیں بصیر وہ دیکھنے والا تھا اذ اس وقت اذ ماضی کے لیے آتا ہے اذ لا منظور الیہ من خلقہ جب کوئی دکھائی دینے والا نہیں تھا اس کی مخلوق میں سے متوحد اپنی ملکیت میں وحدانیت رکھتا ہے اپنی ملکیت میں وحدانیت رکھتا ہے اذ لا سکن ایسا کوئی ساتھی نہیں اس کا یستعنس بہ جس سے وہ مانوس ہو خداوند عالم اپنی ملکیت میں کیا ہے وحدانیت رکھتا ہے کہاں سے معلوم مالک کی دو قسمیں ہیں مالک دو قسموں کا ہے ایک مالک حقیقی ہے ایک مالک اعتباری ہے مالک اعتباری کیا ہے مالک اعتباری وہ ہے جس کی ملکیت تھوڑی ہو اور اس کا زمانہ بھی معین ہو بس معین حدود اور معین زمانہ مثال کے طور پہ وزیر اعظم یہاں کا وزیر اعظم کب تک یہاں کا مالک ہوگا جب تک پانچ سال نہیں گزرتے بس زمانہ معین پانچ سال کے لیے وہ کیا بنے گا وزیر اعظم بنے گا آیا اس کا حکم اس کی مالکیت چین میں چلے گی نہیں بس معین زمانہ معین یہاں تک کہ اس کو قانون نے یہ بھی کہا ہے کہ ان چیزوں میں تم حکم لگا سکتے ہو ان چیزوں میں تم حکم نہیں لگا سکتے یا شوہر اپنی بیوی پہ کون سی مالکیت رکھتا ہے مالکیت اعتباری مالکیت اعتباری جب تک اس کی زوجیت میں ہے وہ اس کا مالک ہے جب اس کی زوجیت سے خارج ہو گئی تو اس پہ کوئی حکم اس کا چلنے والا نہیں یہ ہے مالک اعتباری مالک حقیقی کیا ہے مالک حقیقی وہ ہے کہ جس کی آپ حدود کی، جس کی قدرت کی، جس کی مالکیت کی کوئی حد معین نہیں کر سکتے. اگر خداوند عالم جواب دے دے کہ میں اس جہاں کا مالک نہیں، تو یہ جہاں تباہ و برباد ہو جائے. یہاں تک کہ اگر حجت اس جہاں میں نہ ہو، لول الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہو، اس مالک کا کوئی نمائندہ نہ ہو اس جہاں میں، تو یہ جہاں تباہ و برباد ہو جائے. بس مالک حقیقی وہ ہے کہ اگر وہ مالک حقیقی اس ملکیت میں نہ ہو تو ملکیت تباہ و برباد ہو جائے، اور اس کی کوئی حد معین نہیں کر سکتے کہ اتنی ملکیت ہے. تبھی سورہ الحمد میں کہا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. یعنی ہوں گے آپ مادی دنیا میں یا اس جہاں میں کسی کے مالک، لیکن روز مالک صرف مالکیت کس کی ہوگی؟ خداوند عالم. لمن الملک والیوم، آج حکمرانی کس کی ہے؟ جواب آئے گا لمن للہ الواحد القہار، خدا واحد قہار کے لیے. جب خدا حقیقی مالک ہے، حقیقی مالک ہے تو حقیقی مالک بہتر جانتا ہے نفع اور نقصان کو. مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی، جن کے آپ نے کسی کو دعوت دی کہ آئیں ہماری طرف، اور وہ پہلی دفعہ آیا ہو، اور آپ کہیں گھر، آپ کے گھر پہنچا، دروازے تک پہنچا، اور آپ کہیں اس مہمان کو کہ آپ آگے چلیں، میزبان آگے نہیں چلے گا. مہمان کہاں جائے گا؟ مہمان گھر والوں کے کمرے میں نہ جائے، مہمان اسٹور میں نہ چلا جائے. بس مالک کو بتانا چاہیے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، بس مالک ہی بتائے، کیونکہ وہی نفع کو جانتا ہے، وہی نقصان کو جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ مہمانوں کا کمرہ کون سا ہے، وہی جانتا ہے کہ اسٹور کون سا ہے. بس خداوند عالم ہی بتائے کہ کون سا میرا سرپرست ہے، کون سا میرا ولی ہے. خداوند عالم ہی بتائے کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے. بس خداوند عالم اپنی ملکیت میں واحد ہے. مالک کہتے کسے ہیں؟ غور سے سنیے گا. مالک خداوند عالم مالک کسے کہتے ہیں؟ عام روٹین میں ہم مالک کسے کہتے ہیں؟ صاحب مال کو. صاحب، مثال کے طور پہ یہ میری کتاب ہے، اس کا میں مالک ہوں. صاحب مال کو مالک کہتے ہیں، لیکن خداوند عالم کیسا مالک ہے؟ اس مال کا بھی خداوند عالم مالک ہے، اس صاحب مال کا بھی. یہ مال ہے، ہاتھ مال ہے، لیکن مالک کون ہے اس کا؟ خداوند عالم. اور میں خود، میرا مالک کون ہے؟ بس مالک جو خداوند عالم ہے، وہ کیسا ہے؟ جو مال اور صاحب مال دونوں کا مالک ہے. بس ہاتھ اٹھے کہاں؟ جہاں خدا چاہتا ہے. اگر ہاتھ کو وہاں استعمال کیا جہاں خداوند عالم نہیں چاہتا، ہم قرار پائے غاصب. اسی وجہ سے قیامت کے دن یہی اعضاء و جوارح گواہی دیں گے ہمارے خلاف. اگر ہم مالک ہوتے تو کبھی ہمارے خلاف گواہی، بس ہمارا، ان کا مالک کوئی اور ہے، ان کا مالک کوئی اور ہے. بس قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ میں ان کا مالک نہیں تھا، بلکہ ان کا مالک خداوند عالم تھا. بس ذہن میں رکھیے گا، خداوند عالم کے مالک ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ مال اور صاحب مال دونوں کے مالک کو مالک کہتے ہیں. بس خداوند عالم کی جو ملکیت ہے وہ وحدانیت رکھتی ہے. اگر خداوند عالم کسی کو ملکیت عطا کرے تو اپنی طرف سے عطا کرتا ہے، ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے مالک بنے. اب وہ دیکھتا ہے، خداوند عالم دیکھتا ہے کہ اس کو جو میں نے ملکیت دی ہے، اس کو استعمال کہاں کر رہا ہے. ذہن میں رکھیے گا، امامت اور نبوت خاص لوگوں کو ملتی ہے، امامت اور نبوت، لیکن ولا مالکیت تکوینی ہو سکتا ہے کہ فرعون کو بھی ملے، ہو سکتا ہے کہ نمرود کو بھی ملے. لیکن خداوند عالم دیکھتا ہے کہ فرعون اگر اس مالکیت کو صحیح جگہ میں استعمال کرے تو اس کو باقی رکھتا ہے، اگر صحیح جگہ پہ استعمال نہ کرے تو اس کو اس سے واپس لے لیتا ہے. تبھی کہا سورہ آل عمران میں تو تل ملک من تشا، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، تنزع الملک من من تشا، جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. بس اگر فرعون اپنی مالکیت جو خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہے اسے مالکیت صحیح جگہ میں یوز نہ کرے تو اس سے واپس لے لیتا ہے. بس ذہن میں رکھیے گا, ہم ان اعضاء و جوارے کے ہمیں خداوند عالم نے اپنے اعضاء و جوارے کا مالک بنایا ہے یہاں مادی دنیا میں. حقیقی مالک کون ہے؟ ہاں, اب اسے یوز کہاں کرنا چاہیے, اسے استعمال کہاں کرنا چاہیے؟ جہاں خداوند عالم. اگر صحیح یوز نہ کیا تو یہ واپس لے لے گا, یہی قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.